ولهذا قلنا لو شرع في النفل في هذه الأوقات لزمه بالشروع وارتكاب الحرام ليس بلازم للزوم الإتمام فإنه لو صبر حتى حلت الصلاة بارتفاع الشمس وغروبها ودلوكها أمكنه الإتمام بدون الكراهة. یہ مولانا سوال مقدر کا جواب ہے. مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ افعال شرعیہ میں نہی آ جائے تو یہ نہی تقاضا کرتی ہے اس فعل شرعی کے قبیح لغیر ہی ہونے کا، یعنی وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتا ہے، غیر مشروع. تو لہذا یہ نماز ان اوقات میں ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہے لیکن وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوئی بھائی، تو اس کو کہتے ہیں مکروہ بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مکروہ. ایک تو ہوا حرام لعین ہی، اس کو ہم حرام کہتے ہیں ہم فقہ کی اصطلاح میں، اور یہ جو مشروع، یہ جو حرام لغیر ہی ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکروہ تحریمی، جس کے نام سے آپ جس کو پہچانتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یعنی ذات کے اعتبار سے یہ حرام نہیں ہے بلکہ کسی اور وجہ سے اس کے اندر کیا آئی ہے؟ حرمت آ گئی ہے. تو فقہ میں اس کو آپ مکروہ تحریمی کے نام سے جانتے ہیں بھائی. تو بھائی اب ایک سوال پیدا ہوا کہ اے احناف، آپ کہتے ہو کہ اوقات مکروہ میں نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے، حرام لغیر ہی ہے بھائی. کیا ہے؟ حرام لے. جب یہ حرام لغیر ہی، اور مسئلہ یہ ہے بھائی کہ نفل جب کوئی شروع کر دے تو وہ نفل اس پر کیا ہو جاتے ہیں؟ واجب ہو جاتے ہیں. لیکن ان اوقات میں جب کوئی نفل پڑھتا ہے تو وہ اس وقت ایک حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام لغیر ہی کا. کس چیز کا ارتکاب کر رہا ہے؟ جب ان اوقات میں نفل شروع کیے تو وہ نفل لازم نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اتمام نفل کے ساتھ ارتکاب حرام لازم ہے. نفل پورا کرے گا تو کیا کرے گا ساتھ؟ حرام کام کا ایک ارتکاب کر رہا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی یا نہیں بھائی؟ حرام لغیر ہی کا. تو لہذا ان اوقات میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی نفل شروع کر دے تو نفل اس پر لازم ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ نفل اس پر لازم نہیں ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ کیونکہ نفلوں کے اتمام کے ساتھ کیا چیز لازم ہے؟ ان کو پورا کرے گا تو کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ ایک حرام کا ارتکاب کرنا. جب بھائی شروع کر دیے، آپ کہتے ہیں جیسے شروع کیا یہ نفل اس پر کیا ہو گئے؟ لازم، حال واجب. حالانکہ واجب اس پر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اتمام نفل، نفل کے پورا کرنے کے ساتھ کیا لازم ہے؟ حرام کا ارتکاب ہے. یعنی بھائی اس وقت میں جب ادا کر رہا ہے تو کیا لازم آئے گا؟ ایک حرام فعل کا وہ ارتکاب کر رہا ہے. تو لہذا اتمام لازم نہیں ہونا چاہیے. صورت سمجھ میں آئی؟ اور جب اتمام لازم نہیں تو بعد میں ان کی قضا بھی لازم نہیں ہونی چاہیے جب ان کو توڑ دے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ احناف جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، جواب صاحب کتاب دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی، نماز ان اوقات میں کوئی شروع کر دے تو بھی اتمام کے ساتھ ارتکاب حرام لازم، یعنی یہ ضروری نہیں کہ نماز پورا کرنے کے ساتھ ساتھ حرام کا ارتکاب بھی ہو. وہ کس طرح کہتے ہیں؟ وہ یوں کہ نماز شروع کر دے اور شروع کرنے کے بعد کچھ دیر خاموش کھڑا رہے، یہاں تک کہ وہ چند منٹ ہوتے ہیں وہ مکروہ وقت کے، وہ جب نکل جائے تو اس وقت کے نکلنے کے بعد اب کیا کر دے؟ نماز پوری کر لے بھائی. تو دیکھو اتمام آیا اور ان اتمام کے ساتھ ارتکاب حرام بھی لازم نہیں آیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لہذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نفل شروع کر دیے تو لازم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اتمام نفل کے ساتھ ارتکاب حرام لازم نہیں. بخلاف صوم کے، یوم النحر کے دن بھائی، یا ایام تشریق میں، اس لیے کہ وہاں ان دنوں میں روزہ رکھے گا تو اس کے اتمام کے ساتھ ارتکاب حرام لازم ہے. روزہ پورا کرے گا تو کیا لازم ہوگا؟ ارتکاب حرام، اعراض عن ضیافت اللہ لازم آئے گا، اللہ کی مہمان نوازی سے اعراض کرنا لازم آئے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور یہ اس سے جدا ہو سکتا ہے؟ کسی طرح کوئی ایسی صورت ہے کہ روزہ بھی پورا ہو جائے اسی دن میں اور ارتکاب حرام سے بھی ہم بچ جائیں؟ ایسا روزہ تو شام تک کا نام ہے، آدھے دن کا نام نہیں، کچھ لمحوں کا نام نہیں، بلکہ صبح صادق سے لے کر شام تک. اور روزے کے پورا کرنے کے ساتھ کیا لازم ہے؟ ارتکاب حرام لازم ہے. لہذا اب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے تو اس پر اس روزے کی قضا بھی واجب نفلی روزے، نفلی نفل کی بات کر رہا ہوں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ قضا واجب نہیں بھائی. تو کہتے ہیں ولہذا قلنا لو شرع فی النفل وی فی هذه الاوقات، اگر شروع ہوا کوئی نفلوں کے اندر ان اوقات میں، لزمہ بالشروع لازم ہو جائیں گے اس پر وہ نفل شروع ہونے کے ساتھ، وارتکاب الحرام لیس بلازم، اور اس کے ساتھ ارتکاب حرام بھی لازم نہیں. للزوم الاتمامی، کس کے ساتھ بھائی؟ اتمام کے لازم ہونے کے ساتھ ارتکاب حرام بھی لازم. ہم نے کیا کہا؟ اس کا پورا کرنا لازم ہے. کیا کہا؟ اور اس پورا کرنے کے ساتھ، یہ جو ہم نے پورا کرنا لازم قرار دیا، اس کے ساتھ ارتکاب حرام بھی لازم نہیں آئے گا. فَإِنَّهُ لَوْ صَبَرَ، اس لیے کہ اگر وہ صبر کرے، ٹھہر جائے، کچھ دیر رکا رہے نماز کے اندر، اس میں حتی حلت الصلاۃ، تو یہاں تک کہ نماز جائز ہو جائے، بارتفاع الشمس، سورج کے بلند ہو جانے کے ساتھ، جبکہ اس نے نماز کس وقت شروع کی تھی؟ طلوع کے وقت شروع کی تھی، تو پھر اس وقت تھوڑی دیر رک جائے تاکہ سورج چند منٹوں میں بلند ہو جائے. وہ غروبہا، یا مولانا کچھ دیر انتظار کرے یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے؟ غروب. جب اس نے کب شروع کی تھی؟ غروب کے قریب شروع کی تھی. وہ دلو کہ ہاں، یا مولانا نماز جائز ہو جائے کس کے ساتھ؟ سورج کے ڈھلنے سے، جبکہ اس نے کب شروع کی تھی؟ عین جبکہ آفتاب کہاں تھا؟ نصف النہار پر تھا بھائی، عین دوپہر کے وقت بھائی. امکنہ الاتمام، تو ممکن ہے اس کے لیے پورا کرنا، اگر صبر کرے کچھ دیر یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے اور نماز، یا سورج غروب ہو جائے یا سورج ڈھل جائے اور نماز جائز ہو جائے، تو اب ممکن ہے اس کے لیے پورا کرنا، بدون الکراہتی، بغیر کسی کراہت کے. وبہی فارق صوم یوم العید، اور اس سے جو ہم نے یہ جو دلیل ذکر کی بھائی، اس سے جدا ہو گیا صوم یوم العید. کون سا روزہ بھائی؟ عید کے دن کا روزہ اس نماز سے جدا ہو گیا. یہ جو نماز مکروہ وقت میں ہے اور وہ روزہ مکروہ وقت میں ہے، دونوں میں فرق آ گیا. فَإِنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِيهِ، اس لیے کہ اگر اس روزے میں شروع ہو گیا، لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى، لازم نہیں ہوگا اس پر طرفین کے نزدیک. لِأَنَّ الْإِتْمَامَ لَا يَنْفَكُّ عَنِ ارْتِكَابِ الْحَرَامِ، اس لیے کہ پورا کرنا جدا نہیں ہو سکتا. کس سے؟ ارتکاب روزہ پورا کرے گا تو اتمام، تو ارتکاب حرام بھی اس کے ساتھ کیا ہے؟ لازم ہے. اعراض عن ضیافت اللہ بھی اس کے ساتھ لازم ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ وَطْيُ الْحَائِزِ، اور اسی نوع سے ہے حائزہ کے ساتھ وطی بھی. مسئلہ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو اوپر کیا مسئلہ ذکر ہوا؟ اچھا، اور اسی نوع سے ہے، یعنی جس میں نہیں غیر کی وجہ سے آئی ہو. اوپر بھئی نماز میں نہیں کس کی وجہ سے آئی تھی؟ غیر کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے. روزے میں نہیں کس کی وجہ سے آئی تھی؟ غیر، اور وہ کس وجہ سے؟ وہ یوم النہر کی وجہ سے. اسی نوع سے ہے کہ یعنی اس میں بھی نہیں غیر کی وجہ سے آئی ہے. وطی الحائض بھائی، دراصل یوں کہیں، یہ سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں. سوال یہ کہ اے احناف، آپ نے کیا کہا؟ فعل حسی کے اندر اگر کیا آ جائے؟ نہیں آ جائے، تو وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ حرام لعینی ہی ہونے کا، ذات کے اعتبار سے وہ جائز نہیں ہوتا. ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ اپنا قانون خود توڑ رہے ہیں. وطی دیکھو, وطی ایک فعل حسی ہے اور اس فعل حسی سے نہیں آئی ہے کہ حیض کی حالت میں وطی کرنا جائز. سمجھ میں آیا بھائی؟ قرآن میں کیا اللہ فرماتے ہیں, یسألونک عن المحیض, یا پیغمبر آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, قل ہوا اذن, آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض, بس آپ دور رہیے اپنی, فاعتزلوا النساء, بس تم لوگ دور رہو اپنی بیویوں سے, فی المحیض, حیض کے اندر, ولا تقربوہن, اور ان کے قریب نہ جاؤ, حتی یطہرن, یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں, پاک ہو جائیں. تو دیکھا, تو قرآن میں نہیں آئی ہے بھائی. آپ وطی فعل حسی ہے اور فعل حسی سے نہیں آ جائے تو وہ کیا ہوگا, حرام لعین ہی. لہذا حیض کی حالت میں وطی کو کیا ہونا چاہیے, حرام لعین ہی ہونا چاہیے. لیکن اے احناف آپ کیا کہتے ہو, یہ حرام لغیر ہی ہے. جواب یہ مولانا, وہی جواب ہم نے کہا تھا کہ فعل حسی کے اندر نہیں آ جائے تو وہ حرام لعین ہی ہوگا, بشرطے کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو, دلیل نہ ہو. اور یہاں پر اس کے خلاف کیا ہے, دلیل قائم ہے. دلیل کیا, کہ یہاں پر اللہ خود علت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وطی کے اندر حرمت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے, یہاں وطی میں حرمت ہے گندگی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ گندگی کی وجہ سے. حیض میں وہ عورت کو حیض آئے گا, وہ کیا ہے, گندگی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں علت بیان کر دی, دلیل قائم ہو گئی جس نے بتایا کہ یہ وطی ذات کے اعتبار سے کیا ہے, جی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ہے, بلکہ کس وجہ سے یہ حرام ہے, غیر, اور وہ غیر کیا ہے, گندگی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لہذا حیض کی حالت میں وطی یہ کیا ہوئی, حرام لعین ہی ہوئی یا حرام لغیر ہی ہو گئی؟ حرام لغیر ہی ہوئی. صورت سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ, اور اسی نوع میں سے ہی ہے, یعنی جس کے اندر نہیں غیر کی وجہ سے آئی ہو اسی نوع میں سے ہے. وقت الحائضی, وحائضہ کی, حائضہ سے وطی کرنا, حائضہ کی وطی بھائی. فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ قِرْبَانِهَا بِاعْتِبَارِ الْأَذَى, اس لیے کہ نہیں جو ہے, عن قربان, قربان قریب, قربت, قربت بھائی سمجھ میں آیا, اس کی قربت سے جو نہیں آئی ہے, یعنی اس سے قربت کرنے سے, یعنی اس سے صحبت کرنے سے, اس سے صحبت کرنے سے جو نہیں آئی ہے, بے اعتبار الازا, یہ کس اعتبار سے ہے, گندگی کے اعتبار سے ہے. لقوله تعالی, بوجہ اللہ کے اس قول کے, یسألونک عن المحیض, اے پیغمبر یہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں, قل ہوا اذن, آپ فرما دیجئے کہ وہ تو گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض, پس تم لوگ دور رہو اپنی بیویوں سے حیض کے دنوں میں, ولا حیض میں, ولا تقربوہن حتی یطہرن, اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ, قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ولہذا, تو بھائی اب بتاؤ حیض کے اندر وطی کیا ہوئے, جی حرام لعین ہی ہوئی یا حرام لغیر ہی؟ حرام لغیر ہی ہوئی. سمجھ میں, یعنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوئی بھائی. اچھا, ولہذا جب ذات کے اعتبار سے مشروع ہوئی تو اسی وجہ سے اس پر احکام بھی مرتب ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو اس پر کیا ہوں گے؟ احکام بھی مرتب ہوں گے. ولہذا یترتب الاحکام علی ھذا الوطی, لہذا احکام بھی مرتب ہوں گے اس وطی پر. فیثبت به احسان الواطی, واطی ہونا چاہیے بھی, وطی نہیں, احسان الواطی, وطی کرنے والا, پس ثابت ہو جائے گا اس کے ساتھ وطی کرنے والے کا محسن ہونا بھی ثابت ہو جائے گا. کیا ثابت ہو جائے گا بھائی؟ آپ نے پڑھا ہے غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ 100 کوڑے. اور اگر شادی شدہ کرتا ہے زنا تو اس کو سزا کیا دی جائے گی؟ راجام، سمجھ میں آیا؟ تو جو محسن ہوگا یعنی شادی شدہ، سمجھ میں آیا، احسان، جس کے لیے احسان کی صفت ثابت ہو جائے گی، پاک دامن، عفت ثابت ہو، پاک دامنی اور عفت ثابت ہو گئی، اس کے لیے یعنی شادی شدہ جو ہے، اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ رجم کریں گے اگر اس نے زنا کیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی اس کو؟ تو یہ جو شخص ایک آزاد عاقل بالغ مسلمان جب ایک پاک دامن عورت سے نکاح کر لے اور اس کے ساتھ وصی کر لے تو اس کا محسن ہونا ثابت ہو جاتا ہے. کیا ثابت ہو جاتا ہے؟ محسن ہونا ثابت ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ جب اس سے جمع کر لیا اب یہ محسن بن گیا. اب اس سے پہلے اگر وہ غلطی کرتا تو اس کی سزا کوڑے تھی، لیکن اب اگر غلطی کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے. تو احسان ثابت ہوئی، اس کی پاک دامنی ثابت ہوئی، یعنی شادی شدہ، یوں کہیں شادی شدہ ہونا کب ثابت ہوتا ہے؟ جب کیا کر لے؟ جی، ایک آزاد عاقل بالغ مسلمان کس سے وتی کر لے؟ ایک جی پاک دامن، اپنی پاک دامن بیوی سے وتی کر لے تو اس کے لیے جی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب سوال، اب یاد رکھو یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو حیض کی حالت میں وتی کی یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوئی اور یہ وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوئی، تو اس پر احکام بھی مرتب ہوں گے. اور ایک آدمی ہے اس نے نکاح کیا ایک عورت سے، اور نکاح کے وقت وہ عورت کیا تھی؟ حالت حیض میں تھی، اور اس نے اس کے بعد اس سے وتی کر لی حالت حیض ہی کے اندر. بھائی آپ اس حالت حیض میں وتی کرنے سے بھی اس شخص کا کیا ہونا ثابت ہو جائے گا؟ محسن ہونا ثابت ہو جائے گا. بھائی اب یہ محسن بن گیا، بھائی اب یہ زنا اگر کی غلطی کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو اس حالت حیض میں وتی سے بھی اس پر بھی حکم مرتب ہوا اور خاوند کا محسن ہونا ثابت ہو گیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ فیثبت بہ احسان الواتی، ثابت ہو جائے گا اس کے ساتھ وتی کرنے والے کا شادی شدہ ہونا، یوں کر لے مانا، یا عفیف و پاک دامن ہونا، جو مرضی ترجمہ کر لیں، ٹھیک ہے بھائی. وتحل المرأة للزوج الأول، اور حلال ہو جائے گی عورت پہلے خاوند کے لیے. بھائی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی اور آپ نے پڑھا کہ یہ عورت واپس اپنے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ اس کے ساتھ جمع بھی کرے پھر اس کے بعد طلاق دے، تو اب یہ کیا ہے؟ عدت گزار کے پھر اپنے پہلے خاوند کے پاس، یعنی ثانی خاوند کا جمع ضروری ہے. اب ثانی خاوند جو تھا اس نے حیض میں جمع کیا، نکاح کیا اور پھر کس حالت میں تھی؟ حیض میں تھی، اور اس نے اسی حالت میں جمع کیا اور پھر طلاق دے دی، تو کہتے ہیں بھائی اس پر بھی کیا ہو جائے گا؟ اس حالت میں بھی اس نے وتی کی لیکن یہ ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے اس پہ حکم مرتب ہوا. اب یہ خاوند چھوڑ بھی دیتا ہے صرف ایک ہی دفعہ وتی کیا حالت حیض میں تو بھی پہلے خاوند کے لیے یہ کیا ہو چکی ہے؟ حلال ہو چکی ہے. وَيَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْمَهْرِ وَالْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ، اور اسی پر ثابت ہو جائے گا حکم مہر کا بھی، عدت کا بھی اور نفقے کا بھی. بھائی اس حالت میں ایک شخص نے ایک عورت سے کیا کیا؟ حالت حیض میں وتی کر لی، نکاح کیا، اور نکاح کے بعد وہ کس حالت میں تھی؟ حیض میں، اور اس نے حیض میں کیا کر لی؟ وتی کر لی، مہر اس پر لازم ہو جائے گا، حکم کیا ہوا؟ مرتب ہو. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اب اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے بھائی اسی حال میں، اب اس پر عدت بھی کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی. اسی طرح اب عورت کا نفقہ بھی اس خاوند کے ذمے لازم ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ سپرد کر دیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ وَيَثْبُتُ بِهِ حُکْمُ الْمَهْرِ وَالْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ اور ثابت ہو جائے گا اس سے مہر کا اور عدت کا اور نفقے کا حکم بھی وَلَوْ اِمْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِينِ لِأَجْلِ الصَّدَاقِ كَانَتْ نَاشِزَةً عِنْدَهُمَا فَلَا يَسْتَحِقُ النَّفَقَةِ یاد رکھو ایک مسئلہ ناشزہ کہتے ہیں نافرمان کو نافرمان اچھا یاد رکھو ایک عورت کا ایک شخص سے نکاح ہوا بھئی نکاح کے بعد اب وہ شخص اس عورت کے پاس گیا اس نے لیکن عورت کیا کرتی ہے اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی کہتی ہے پہلے میرا مہر حوالے کرو پھر میرے قریب آنا تو عورت کو یہ حق ہے کہ اس شخص کو کیا کر سکتی ہے روک سکتی ہے اور مہر کا مطالبہ پہلے کر سکتی ہے لیکن ایک مرتبہ عورت نے اس کو قربت کی اجازت دے دی اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی اس کے بعد اب عورت دوبارہ اس شخص کو روکنا چاہتی ہے کہ اب بھئی اس نے ایک دفعہ صحبت کر لی دوبارہ صحبت کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ نہیں بھئی پہلے میرا مہر حوالے کرو کہتے ہیں نہیں بھئی اب روکنے کا حق شریعت نے اس کو حق دیا ہے لیکن اس نے خود ہی اپنے حق کو پہلی مرتبہ میں کیا کر دیا ساقط کر دیا صورت سمجھ میں آئی دوبارہ اب روک اب روکے گی تو ناشزہ کہلائے گی نافرمان کہلائے گی اب خاوند کے ذمہ اس کا نفقہ بھی نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آگئے اب یہی مسئلہ ایک شخص نے بیوی سے حالت نکاح کیا اور اس وقت وہ حالت حیض میں تھی اور اسی میں اس نے وطی کی اور بیوی نے اس کو قدرت دے دی تو سوال کیا اب بھی اس کو روکنے کا حق حاصل ہے یا روکنے کا حق حاصل نہیں تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اب ایک دفعہ اس نے اجازت دے دی ہے چاہے حالت حیض میں اس نے جماع کیا لیکن اب دوبارہ اس کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے اب دوبارہ اگر وہ صحبت چاہتا ہے اور بیوی اس کو اپنے اوپر قدرت نہیں دیتی اپنے قریب نہیں آنے دیتی تو بیوی کیا کہلائے گی ناشزہ کہلائے گی کیونکہ اس نے خود اپنے اس حق کو کیا کر دیا ساقط کر دیا صورت سمجھ میں آگئی لہذا اب وہ مہر کی وجہ سے اس کو آنے نہ دے یہ نہیں کر سکتی ہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کر سکتی ہے بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ وہ وطی کس میں ہے حیض کے اندر ہے بھئی حیض کے اندر تو لہذا دوبارہ بس وَلَوْ اِمْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِينِ تمکین کا معنی قدرت دینا قدرت دینا امتناعت کا معنی ہے باز رہنا رکنا اور اگر وہ رک گئی یا باز رہی عنی تمکین کس سے اس خاوند کو قدرت دینے سے اپنے اوپر لِعَجْلِ صَدَاقِ مہر کی وجہ سے صداق کس کو کہتے ہیں مہر مہر کی وجہ سے کانت ناشزتن عندہما تو وہ عورت ناشزہ ہوگی نافرمان ہوگی صاحبین کی نزدیک فلا يستحق النفقہ تو لہٰذا وہ نفقے اور سکنا وغیرہ کی مستحق نہیں ہوگی لیکن ایک مسئلہ یاد رکھنا میں نے کیا بتلایا آپ کو مسئلہ کہ یہ حرام لغیرہی کو ہم کیا کہتے ہیں ایک تو حرام لعینہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں حرام اور حرام لغیرہی کو ہم کیا کہتے ہیں مکروہ تحریمی کہتے ہیں لہذا اس تقریر ہوئی جو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ وطی حیض کی حالت میں اس کو کیا قرار دیا جائے مکروہ تحریمی قرار دیا جائے اس کو حرام نہ قرار دیا جائے یہی نکلا نا مسئلہ کیونکہ یہ حرام لعینی ہی ہے یا لغیری ہی جب یہ لغیری ہی ہے اس کو کیا کہنا چاہیے مکروہ تحریمی کہنا چاہیے لیکن یاد رکھو یہ وطی جو ہے یہ حرام ہے یہ مکروہ تحریمی نہیں بلکہ حرام قرار دیا ہے اس کو ہمارے فقہا نے بھی مولانا کیوں وجہ یہ بوجہ اجماع امت کے مولانا اجماع کیا ہے اس پر تمام فقہا نے اس لیے ورنہ تو قیاس کا تقاضا تو کیا تھا اس کو کیا ہونا چاہیے مکروہ ہے تحریمی، لیکن یہاں پر وہ اجماع امت کی وجہ سے اس کو کیا قرار دے دیا؟ حرام قرار دیا. صورت سمجھ میں آئی؟ اور اسی طرح عمل کرتے ہوئے نص پر، بھئی نص میں کیا آیا ہے؟ فلا تقربوہن، تو ان کے قریب نہ جاؤ. تو عمل کرتے ہوئے نص پر خلاف القیاس ہم نے اس کو کیا قرار دے دیا؟ حرام قرار دیا. مسئلہ یاد رہے گا بھئی؟ اب یہ کہا کہ ایک اور سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں. سوال یہ کہ بھئی یہ ایک فعل حرام آپ نے بتلایا، حیض کے اندر وتی کیا ہے؟ فعل حرام ہے، اور حرام پر احکام مرتب کر رہے ہیں آپ. حیض کے اندر وتی کیا ہے؟ حرام، اور اس پر آپ نے کیا احکام مرتب کیے؟ یہ پانچ چھ مسئلے آپ کے سامنے ذکر ہوئے کہ خاوند کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا، عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ تو آپ ایک حرام فعل پر کیا کس چیز کا ترتب کر رہے ہیں؟ احکام شرعیہ کا. اور احکام شرعیہ تو نعمت ہے ہمارا نا، اللہ کی طرف سے بھائی عظیم نعمت ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اس نعمت کا ترتب حرام پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو درست ہے مسئلہ، اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ یہ احکام مرتب ہو رہے ہیں حرام فعل پر، اور احکام شرعیہ تو کیا ہے؟ نعمت ہے، اور نعمت کا ترتب کس پر ہو رہا ہے؟ حرام پر. حرام پر تو نعمت مرتب نہیں ہونی چاہیے. تو جواب دے رہے ہیں بھائی نہیں، فعل کے حرام ہونا احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے بھائی. دیکھیے، وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، اور فعل کا حرام ہونا یہ منافی نہیں ہے احکام کے مرتب ہونے کے. طلاق الحائض، جیسے حائضہ کو طلاق دینا، بھائی دیکھو حائضہ عورت کو طلاق دینا کیا ہے؟ حرام ہے بھائی، منع کیا گیا ہے بھائی کہ حائض کی حالت میں طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کس وقت دینی چاہیے؟ طہر میں. دیکھیں تو حائض منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع. تو دیکھو ایک فعل حرام ہے لیکن اس پر شرعی حکم کیا ہوا؟ مرتب ہو گیا. اور طلاق والوضوء بالمياه المغصوبة، اور اسی میاہ جمع ہے ماء کی، اور اسی طرح وضو کرنا غصب کیے ہوئے پانی کے ساتھ. بھائی اب دیکھو ایک شخص نے دوسرے کا پانی غصب کر لیا، چھین لیا اس نے والا نا، اب یہ پانی اس کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، لیکن اس پانی سے اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ فعل حرام ہے اس کا بھائی، فعل کیا ہے لیکن اس پر حکم مرتب ہوگا اور اس کو طہارت حاصل ہو جائے گی. اب اسے نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن کو چھونا چاہے تو قرآن کو چھو سکتا ہے. والوضوء بالمياه المغصوبة، اور جیسے وضو ہے مغصوب پانیوں کے ساتھ. والاصطياد بقوس مغصوبة، اور اسی طرح وارانا شکار کرنا غصب شدہ کمان کے ساتھ. قوس کہتے ہیں کمان کو. بھائی دیکھو ایک شخص نے دوسرے کی کمان غصب کر لی، چھین لی، اب اس سے وہ کیا کرتا ہے؟ شکار کرتا ہے. یہ ایک فعل حرام ہے کیونکہ کس کے ذریعے کر رہا ہے؟ غصب شدہ کمان کے ذریعے، لیکن اس پر حکم مرتب ہوگا. اس کمان سے اگر اس نے کوئی جانور شکار کر لیا تو وہ جانور حلال ہو جائے گا، اور یہ اس کا کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا. دیکھا، تو فعل حرام پر کیا مرتب ہوا؟ شرعی حکم مرتب ہوا. معلوم ہوا کہ فعل شرعی کا حرام پر مرتب ہونا، فعل کے حرام ہونا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اس پر کیا مرتب ہو جائے، حکم شرعی مرتب ہو جائے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی طرح وذبح بسکین مغصوبت، اسی نے کس نے ذبح کیا بھائی؟ غصب شدہ چھری کے ساتھ. تو بھی اب یہ فعل حرام ہے غصب شدہ چھری کے ساتھ ذبح کرنا، لیکن وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. وہ صلات فی الارض المغصوبت، اسی طرح نماز پڑھنا بھائی کس کے اندر؟ مغصوبہ زمین کے اندر. اب کسی کی زمین ہتھیا لی ہے، کس نے غصب کر لیا اور اس میں نماز پڑھ رہا ہے اس غصب شدہ زمین میں، تو یہ کیا ہے؟ فعل جی حرام ہے، لیکن کیا ہوگا؟ نماز ہو جائے گی. والبیع فی وقت النداء، اسی طرح جمعے کی اذان کے وقت بیع سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس وقت کوئی بیع کر لیتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ یا مالک بن جائے گا. تو دیکھو حکم اس پر مرتب، فإنه يترتب الحكم على هذه التصرفات، اس سے کہ حکم مرتب ہو جاتے ہیں ان تصرفات پر، مع اشتمالها على الحرمة، باوجود ان کے ان تصرفات کے مشتمل ہونے کس چیز پر؟ اگرچہ سارے تصرفات حرمت پر مشتمل ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہو جائے گا، ان پر احکام مرتب ہو جائیں گے. وہی وباعتبار هذا الاصل قلنا في قوله تعالى، اور اسی اصل کے اعتبار کرتے ہوئے، کس اصل کا بھائی؟ ہم نے کیا ذاتہ بس ذکر کیا تھا کہ فعل شرعی کے اندر اگر نہیں آ جائے تو وہ کیا ہوگا، حرام لغیر ہی ہوگا. اسی اصل پر کی بنا پر ہم کہتے ہیں فی قوله تعالی، اللہ کے اس قول میں ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. بھئی دیکھو، محدود فی القذف، ایک شخص جس نے دوسرے پر کیا کیا، تہمت لگائی زنا کی، اور وہ اس کو قاضی کے پاس لے گیا. اب قاضی کے پاس وہ گواہ تو پیش نہیں کر سکا، یا گواہ پیش نہیں کر سکا، تو اب اس کو کیا کیا جائے گا، 80 کوڑے لگائے جائیں گے، حد قذف لگائی جائے گی. اور حد قذف کے والوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، ان کی کبھی بھی شہادت قبول نہ کرو. اور شہادت ہے ایک فعل شرعی، شریعت نے خاص قیودات ذکر کی ہیں شہادت کے لیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ فعل شرعی ہے. اب اس فعل شرعی کے بارے میں نہیں آئی ہے، نہیں آئی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور نہیں آ جائے فعل شرعی میں، یہ تقاضا کیا کرتی ہے، وہ ذات کے اعتبار سے مشروع، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع. تو بھائی آپ یہ معلوم ہوا کہ یہ جو فاسق ہیں بھائی، یا یہ جس نے تہمت لگائی تھی، جس پہ حد قذف جاری ہوئی، یہ اہل شہادت ہے، شہادت کا اہل ہے، شہادت دینے کی اس میں صلاحیت ہے. کیا ہے بھائی؟ دیکھو نا، قرآن میں منع کیا گیا ہے، اور منع وہی ہو سکتی ہے جہاں صلاحیت ہو. اگر ایک میں شہادت دینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، پھر منع کرنے کا کیا معنی؟ کیونکہ پھر تو یہ تو نہیں عاجز لازم آئے گی. یہ اندھا دیکھ ہی نہیں سکتا اور اس کو کہا جائے تو نہ دیکھ، یہ تو اس طرح بن جائے گا. اگر ان میں شہادت کی صلاحیت ہی معلوم ہو، ان میں شہادت کی صلاحیت ہے، وہ شہادت دینے کے اہل ہیں، اس لیکن پھر شریعت نے کیا کیا ہے، ان سے شہادت ان کے قبول کرنے سے منع فرمایا ہے. معلوم ہو وہ کیا ہے، اہل. اگر وہ اہل شہادت ہی نہ ہوتے تو پھر یہ نہیں آتی، نہ آتی. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ولا تقبل. تو لہٰذا یہ یاد رکھو، یہ حد کا تتمہ ہے، یہ حد کا حصہ ہے. ہمارے نزدیک 80 کوڑے بھی لگیں گے، اور آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول تو یہ. لہذا آپ یہ فاسق دو محدود فی القذف ہیں، وہ کسی شخص کا نکاح تھا، اس میں گواہ بن گئے، اور کوئی گواہ نہیں، یہ دونوں گواہ ہیں، تو کیا نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں نکاح منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ نکاح کے اندر دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اور یہ دونوں اہل شہادت ہیں یا نہیں ہیں بھائی؟ اہل شہادت ہیں، البتہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. آج اس نکاح کو کا مسئلہ اگر قاضی کے پاس چلا گیا کہ بھائی ثابت کرو تم دونوں نے کیا کیا ہے، نکاح کیا ہے یا نکاح، آپ یہ دونوں گواہی دینے پہنچ گئے جو محدود فی القذف ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی اب ان کی گواہی سنی، ادائے شہادت یہ نہیں کر سکتے، البتہ یہ اہل شہادت ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، کہ کبھی بھی قبول نہ کرو ان کی کہ لا تقبلوا لهم شهادة، ان کی گواہی قبول نہ کرو ابدا، کبھی بھی. ان الفاسق، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الفاسق من اہل شہادت، کے فاسق کس میں سے ہے، اہل شہادت میں سے ہے، صلاحیت ہے. فینعقد النکاح بشہادت الفساق، پس نکاح منعقد ہو جائے گا فاسقوں کی شہادت سے. لان النهی عن قبول الشهادت بدون الشهادت محال، محال، اس لیے کہ نہیں آئی ہے، کس سے، قبول نہیں کا آنا، نہیں ہونا، روک منع کرنا قبول شہادت سے، بدون شہادت، بغیر شہادت کے یہ کیا ہے، محال ہے. وانما لم تقبل شهادتهم لفساد في الاداء، اور قبول نہیں کی جاتی ان کی شہادت بوجہ ادا کے اندر فساد کے، کیونکہ ان کی ادا کے اندر کیا آ گیا، فساد آ گیا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ حد کا حصہ ہے، کیا ہے، 80 کوڑے بھی ہیں، اور ساتھ ان کی شہادت بھی کبھی بھی اب قبول نہیں ہوگی. لا لعدم الشہادت اصلا، اس وجہ سے نہیں کہ یہ سرے سے شہادت ہی ان کی نہیں، شہادت تو ہے لیکن قبول نہیں کی جائے گی. وعلی ھذا لا یجب علیہم اللعان، اور اسی وجہ سے ان پر لعان بھی واجب نہیں ہوتا. لأن ذلک اداء الشہادت، اس لیے کہ یہ لعان شہادت کا ادا کرنا ہے. ولا اداء مع الفسق، اور فسق کے ساتھ اداء شہادت نہیں ہو سکتی. دیکھو بھائی، لعان جانتے ہو بھائی، خاوند نے بیوی پر زنا کی تہمت لگا دی بھائی، اب ضروری ہے کہ بیوی قاضی کے پاس چلے گئے، اس نے مجھے کیا کہا ہے، زنا کی تہمت اس نے میرے اوپر لگائی ہے. قاضی خاوند کو طلب کرے گا، بھائی تم نے اس پر کیا کی ہے، زنا کی تہمت لگائی ہے، چار گواہ لے کر آؤ زنا کے. چار گواہ لے آیا پھر تو مسئلہ ٹھیک ہے بھائی، عورت کو کیا کیا جائے گا، جی رجم کیا جائے گا. لیکن اگر وہ چار گواہ نہیں لایا تو پھر آپ لعان کروائے گا قاضی. لعان کی یہ صورتیں، پانچ قسمیں خاوند کھائے گا اور پانچ ہی قسمیں کون کھائے گی، بیوی کھائے گی بھائی. اور خاوند کیا کا قسم کھائے گا، قسم کے ساتھ وہ گواہی دے گا. خاوند کیا کرے گا، قسم کے ساتھ چار، یہ گواہی ہے بھائی، پانچ گواہیاں دے گا. کتنی دے گا، پانچ گواہیاں اور قسموں کے ساتھ. پہلی گواہی کیا دے گا کہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اس میں میں سچا ہوں. پھر کہے گا میں قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت پر جو میں نے زنا کا الزام لگایا ہے اس میں میں کیا ہوں، سچا ہوں. پھر کہے گا، پھر کہے گا، چار مرتبہ یوں کہے گا، اور پانچویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں اپنے اس قسم کے اندر، اس الزام کے اندر جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اور عورت بھی چار قسمیں کھائے گی کہ قسم کھا کر گواہی دے گی کہ یہ شخص کیا ہے، اس نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے. اور اگر یہ آخری پانچویں میں کہے گی اگر یہ شخص سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو بھائی، سمجھ میں آیا، تو غضب ہو. تو یہ بھی ادائے شہادت ہے، سمجھ میں آیا. اشہدو کے لفظ کے ساتھ کہتے ہیں، گواہی دیتا ہوں کے لفظوں کے ساتھ کہتے ہیں. تو آپ ایک شخص جو محدود فی القذف ہے وہ لعان ان کے درمیان نہیں ہو سکتا. اس نے اگر اپنی بیوی پر کیا کیا بھائی، الزام لگا دیا کس چیز کا، زنا کا، تو آپ گواہ کہیں گے، گواہ نہیں لا سکا تو اس پر حد قذف پھر جاری کر دی جائے گی. اب یہ نہیں کہا جائے گا لعان کر لو آپس میں، لعان ہاں جب لعان آپس میں کر لیتے ہیں میاں بیوی تو اس کے بعد قاضی ان میں جدائی کا حکم کروا دیتا ہے بھائی، دونوں کے درمیان کیا ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو لہٰذا اب وہ خاوند ایک شخص وہ محدود فی القذف ہے، اس نے بیوی پر الزام لگایا، قاضی کے پاس گئی چلی بیوی، قاضی نے کہا لاؤ بھائی زنا کے چار گواہ لے کر آؤ، وہ کہتا ہے میرے پاس تو گواہ نہیں ہے. اب کیا صورت تھی، لعان کروانا چاہیے تھا، لیکن یہاں لعان نہیں کروایا جائے گا. کیوں، کیونکہ خاوند کی تو شہادت ہی قبول نہیں، اور لعان تو نام ہی کس چیز کا ہے، شہادتوں کا نام ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی، لہٰذا اب وہ لعان نہیں ہوگا. والا ہادہ لا یجب علیہم اللعان، اور اسی وجہ سے ان میں لعان بھی واجب نہیں. لأن ذلک اداء الشہادت، اس لیے کہ وہ ادائے شہادت ہے. ولا ادا مع الفسق، اور کوئی ادا نہیں کس کے ساتھ، فسق کے ساتھ. چلیے، والا ہادہ قول مرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.